العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: الله نور السماوات والأرض. صلوات برادران ایمانی اور امام بارگاہ یثرب کے معزز سامعین اور تمام مومنین و مومنات جو بھی اس بیان کو کبھی سماعت فرمانے کی زحمت فرمائے، وہ سب میرے مخاطب ہیں. میں آپ حضرات کی توجہات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس توجہ سے، کیونکہ عام طور پر مجالس کا بھی ایک خاص آہنگ ہوتا ہے اور جو آپ حضرات بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن میں اپنے معاملے میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ انسان کی ذاتی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اس مجبوری میں سے ایک مجبوری یہ ہے کہ جو میرا پروفیشن ہے، اس پروفیشن کی وجہ سے مجھے وہ اسٹائل نہیں آتا جس کی وجہ سے میں آپ کے اندر وہ حرارت پھونک دوں اور وہ قوت پیدا کر دوں. تو میں تو کلاس روم کی طرح سیدھی سیدھی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو آپ حضرات، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ سوچتے چلتے ہیں کہ اب تو یہ آ ہی گئے ہیں، انہیں ناراض کر کے کیوں واپس کیا جائے. چلو آ دے گئے یہ عرض کرنا تھا کہ جو موضوع ہے بہت سے حضرات کے ذہن میں نہیں بھی ہوگا، شاید پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہو. ان مجالس کے سلسلے میں جو موضوع طے کیا گیا وہ کہ حالات حاضرہ کے تناظر میں شہید انسانیت. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید انسانیت کہا جاتا ہے. اور اس میں تھوڑی سی کوشش کی جائے گی کہ اس ایج میں جو پرابلمس ہیں، جو ڈیفیکلٹیز ہیں، ان سے ریلیونس تلاش کی جائے کہ کیا ہے. دیکھیں، ایک بات ہے کہ غور طلب بات ہے کہ کسی آدمی کا ذکر اگر ہمیں کوئی فائدہ نہ دے تو اتنے دنوں کے بعد ہم بیٹھ کر کے اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، اور یہاں ماشاءاللہ اس شہر کراچی میں اس سے بڑی مجلسیں اور ایسی تمام چھوٹی بڑی جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں یہ مجمع جو پہنچتا ہے، مختلف جگہوں سے اپنا وقت نکال کے خرچ کر کے پہنچتا، اگر اسے کوئی افادیت سمجھ میں نہ آئے اس واقعے کی کہ کیوں ہوا تھا واقعہ کربلا، تو اتنے لوگ دیوانے ہو گئے. وہ ایک بہت طلب یہ ہے کہ دو چار دس کہیں پر جمع ہو جائیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اتنی کثیر، اور صرف اکیلے کراچی شہر میں نہیں، اس وقت دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ پر اس دیوانگی کے ساتھ لوگ حسین کی یاد منا رہے ہیں. اچھا، آپ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، جو مسلمان نہیں ہے وہ امام حسین کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ امام حسین کو کچھ نہیں کیوں یاد کر رہے ہیں؟ بھائی ہم سے دیکھیے، دوسرے میں کسی دوسرے مذاہب کی بزرگ شخصیات کی میں عزت کرتا ہوں، مگر میں ان کی تاریخ ولادت پر اور ان کے مرنے کی تاریخ پر بےقرار نہیں ہوتا ہوں. ہمیں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں ہر مذہب کے اعتبار سے, ہمیں چھٹی ہوتی ہے, آج چھٹی ہے, میں اپنے گھر میں پڑا رہتا ہوں. مگر امام حسین میں کوئی ایسی افادیت تو ہوگی. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیگر معصومین کے سلسلے میں بھی آپ اگر غور فرمائیے تو دنیا اتنی بےقرار نہیں ہوتی, آپ بھی نہیں ہوتے. جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اول و آخر سب محمد ہیں, تو جب اول و آخر سب محمد ہیں تو جو بےقراری حسین ابن علی کے لیے ہے یا جتنی کڑپ حسین ابن علی کے لیے, ویسے ہی ساتویں آٹھویں اور نویں امام کے لیے بھی آپ میں ہونی چاہیے. یہ بات نہیں کہ ان میں کسی طرح کی کوئی کمی تھی, معاذ اللہ, اگر وہ کربلا میں ہوتے تو یہی کرتے اور ایسے ہی کرتے. مگر حالات نے امام حسین کو وہ موقع فراہم کیا, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ فی تقلب الاحوال علم جواہر الرجال, مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا. جب حالات کے پلٹے ہوتے ہیں, جب حالات پلٹ جاتے ہیں, جب سخت حالات ہو جاتے ہیں, تو جو مرد ہوتے ہیں ان کے جوہر کھل جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا, انتخاب کیا کہ حالات کے پلٹوں میں وہ یہ بتائیں کہ محمد کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے. یعنی اپنے دور کا محمد جب کھڑا ہو تو ایسے کھڑا ہو. تو اب اگر وہ اس دور کا علی نقی ہو, وہ اس دور کا حسن عسکری ہو, وہ بھی آئے گا تو اسی طرح سے کام کرے گا جیسے حسین ابن علی نے کیا. مگر جو حسین ابن علی کے کردار اور کیریکٹر کی جاذبیت ہے, وہ حالات کی وجہ سے اس صورت میں آئی ہے کہ آج ساری دنیا سر پٹک رہی ہے. کوئی ہے, آپ لٹریچر اگر امام حسین پر جمع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, سندھی میں, پنجابی میں, پشتو میں, اردو میں, ہندی میں, انگریزی میں, فرینچ میں, جرمن میں, دنیا کی کتنی زبانیں ہیں جس پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر لٹریچر موجود ہوگا, نوحے ہوں گے, سلام ہوں گے, نثر میں کتابیں لکھی جائیں گی. خالی مسلمانوں کی نہیں, بڑی بڑی شخصیات کی, جو لوگ مسلمان نہیں ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اپنی کتابوں میں, جب حسین ابن علی کے سامنے آتے ہیں تو ان کے سر جھک جاتے ہیں. تو مان لیتے ہیں کہ سارے اور مان لیتے ہیں کہ اس سے بڑا ہیرو عالم میں پیدا نہیں ہوا. گبن نے بھی مانا ہے, گبن نے مان لیا ہے کہ, بلکہ کہا ہے کہ شجاعت کے باب میں, بہادری کے باب میں اگر کسی آدمی کا نام حسین سے پہلے لیا جاتا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے. لیا جاتا تو وہ تھے. لیکن عاشور کے بعد اب جو اشجع الناس جس کو کہا جائے گا, جو شجاع ترین فرد کہی جائے گی, وہ حسین ابن علی. اور اس سے ان کے بابا کی عظمت میں کمی نہیں ہوتی. بیٹے کے کمال کی منزل پر آ جانا باپ کی عظمت کی دلیل ہے. عباس کی جتنی عظمتیں ہیں وہ سب علی ابن ابی طالب پر چلی جاتی ہیں. اس لیے کہ ہمیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب اپنے میں کوئی صفت دیکھو, جب اپنے میں کوئی کوالٹی دیکھو, جب اپنے میں کوئی اچھائی دیکھو, تو یہ سمجھ لینا کہ اس کی جڑ تمہارا باپ ہے. کیونکہ اگر جڑ نہ ہو تو درخت نہیں ہوتا. اس لیے اگر اپنے میں کوئی کمال پاؤ, اپنی کوئی کوالٹی دیکھو, تو اپنے باپ کو سوچنا کہ اس کی جڑ وہ ہے. تو میں کہتا ہوں حسین ابن علی کی جتنی کوالٹیز ابھریں گی, عباس ابن علی کی جو صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئیں گی, وہ سب علی ابن ابی طالب کے فضائل کا دفتر ہوں گی. اب میں آپ کے سامنے, میں نے کل بھی اتفاق سے موقع ہی نہیں آیا کہ آیت کا ترجمہ پیش کرتا, حالانکہ اس میں ترجمے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ جو ہے زمین اور آسمان کا, آسمان اور زمین کا نور ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے پہلی مجلس میں نقل کیا تھا کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے ایک لمبی آیت ہے, طولانی آیت سورہ نور کی. سورہ نور 24 سورہ ہے قرآن مجید کا, اور اس کی یہ 35 آیت ہے. یہ مجھے زیادہ یاد واد نہیں رہتا, ماشاءاللہ یہ فن آپ کے ملک میں ہے کہ خطبہ اور علماء میں ریفرنس کے آیات کو کوٹ کرتے ہیں. مجھے تو بعض اوقات اس سے پہلے دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ وہ ریلیونٹ ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے کچھ ایسی ہو گئی ہو, کیونکہ قرآن میں فرق کر پانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آج یہ کرنا ہے کہ یہ میں نے آپ کے حوالے اس لیے کر دی کہ چونکہ یہ سرنامہ کلام ہے, اگر کوئی ملاحظہ فرمانا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے, پھر قدرت نے بتایا مثل نور ہی, بھائی کنفیوژن بھی ہو سکتا تھا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. دیکھیے یہاں بھی نور کی بہت سی شکلیں ہمارے سامنے ہیں. مثل نور ہی کمشکات کی ہے مصباح, اب قدرت نے کہا اس کی مثل کیسی ہے, اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے مصباح میں کسی تاق میں یا کسی گلوب میں یا کسی قندیل میں ایک چراغ ہو. مثلا نہیں رہی کمشکات کی, یعنی یہ آپ کے اور ہمارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ کہیں غلطی سے ہم لوگ بالکل یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ ایک چراغ ہے جو رکھا ہوا ہے. بہت سی باتوں کو اسلام کے بہت سے فرقے جو ہیں ان کی فکر میں تھوڑی بہت جو کہی آئی اسی بنیاد پر آئی کہ وہ قرآن کی سمبولک لینگویج نہیں سمجھتے, اس کی جو علامتی لینگویج نہیں سمجھتے. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ کی مٹھی میں ہے, تو وہ سمجھ فوراً تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک پہلے مٹھی ہونی چاہیے, تو ہاتھ ہوگا تبھی تو مٹھی بنے گی. لیکن آپ خود سوچئے کہ آپ نہیں کہتے کہ فلاں آفیسر ہے وہ کیا, وہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کی مٹھی میں ہے, تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ افسر صاحب ان کی مٹھی میں دبے ہوئے ہوں. ان کے اختیار مٹھی جو ہے کہ کسی کی مٹھی میں ہونا, اس کے کنٹرول میں ہونا, اس کے اختیار میں ہونا ہے. اور دیکھا اللہ نے کہا ہم نے دونوں ہاتھوں سے اس کو اپنے تیار کیا, تو دو ہاتھ ہونے چاہیے. اگر اس طرح ہاتھوں میں جائیے گا تو ہمارے ملک میں ایسی ایسی خدا کی شکلیں غلط جو بنائی گئی ہیں ان میں 8 ہاتھ ہوتے ہیں, دو کی بات ہی نہیں. تو ہاتھوں سے جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے بنایا, یہ قرآن کی سمبولک لینگویج ہے. اور اسی طرح سے اللہ نور ہے اس کو اسی طرح دیکھیے ایک حدیث میں بھی جو حدیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں بہت ہے, مثل و اہل بیتی کا مثل سفینت نو, میرے اہل بیت کی مثال رسول اللہ نے فرمایا ایسی ہے جیسے سفینہ نوح کی مثال, نوح کی کشتی. اب کوئی آدمی کشتی کی طرح سوچنے لگے کہ وہ ایسی ہی کشتی ہے, اس میں وہی جڑا ہوا ہے, سر لکڑی کے تختے لگے ہوئے ہو, نہیں. نوح کی کشتی میں اس طوفان میں کیا کیا تھا, اس طوفان میں جو دنیا میں آیا وہ جو کشتی کے اوپر سوار ہو گیا اس کو اس نے نجات دلا دی. یہی قرآن رسول نے کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے, جو اس کشتی کے اوپر سوار ہو گیا اس کی نجات ہو گئی, جو اس سے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا. یہی کہا نا, مگر ایک فرق ہے کہ مثال ذہن کو قریب کرنے کے لیے دی جاتی ہے, ضروری نہیں کہ وہ بالکل اسی میں فٹ بھی ہو جائے. اس لیے کہ اگر سفینے کی مثال کو اس معنویت سے بھی لے لیا جائے تو بڑا فرق ہے سفینہ نوح میں, اور وہ فرق یہ ہے کہ نوح کی کشتی جو تھی کتنے آدمیوں کو اس میں نجات دی, کتنے لوگ اس کے اوپر سوار ہوئے تھے. میں نہیں جانتا اس کی تعداد مختلف روایات میں مختلف ہوگی, ارے 100-150 مان لیجیے, 80 آدمی کہے گئے ہو, 100 کہے گئے ہو, جو ایمان لائے تھے وہ اس کشتی کے اوپر سوار ہو گئے اور ان کو نجات حاصل ہوئی, کچھ جانور تھے کچھ یہ بچ گئے. اب بتائیے اہل بیت کی مثال, ماشاء اللہ اتنے تو اسی وقت سوار ہیں جو اندر باہر موجود ہیں, ان کے آبا و اجداد 1400 سے لوگ نجات اس کشتی سے حاصل کر رہے ہیں, اور جب تک قیامت نہیں آ جائے گی اس کشتی سے نجات حاصل کرتے رہیں گے. اگر اگزیکٹلی دونوں کو ملا دیا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ سفینہ نوح تو تھوڑے سے مختصر مدت کے لیے تھا, وہ مدت ختم ہوئی سفینہ نوح ختم ہو گیا. سفینہ نوح جناب نوح نے تیار کیا, کاہے سے بنایا, لکڑی کے تختے جوڑ گئے کہ لکڑی کاٹی گئی ہو, ہم کہتے ہیں کہ یہ جنت سے آ گئی لکڑی, اگرچہ ایسا نہیں ہے, روایات میں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ لکڑی آئی انہوں نے تیار کیا اور جناب نوح جیسے پیغمبر نے تیار کیا. بتائیے جو سفینہ جو کشتی جو بوٹ لکڑی سے تیار کی جائے وہ اس کشتی کے برابر ہو سکتی ہے جس میں رسول کے جگر کے ٹکڑے لگے ہوں؟ پیغمبر کے جگر گوشے جس کشتی کے اندر موجود ہو وہ اس کی برابری کر سکتی؟ وہ کشتی چلی بھی تو کہاں چلی؟ عذاب کے پانی میں چلی. پانی عذاب کا آیا ہوا تھا, کشتی نجات اس کے اندر چل رہی تھی. ٹھہری تو کہاں چڑھی؟ جو جودی کا پہاڑ ہے کوہ جودی کے اوپر جا کے ٹک گئی, یہ کل اس کی منزل تھی. سفینہ آل محمد کہاں سے چلا؟ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. سفینہ آل محمد کبھی عذاب کے پانی میں تو چلے ہی نہیں. ان نواز اللہ علیہ زبان کو مرشہ البئی کے یعنی اہل بیت رسالت تمہارے قریب تو رچ آ ہی نہیں سکتا. یہ اہل بیت کی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ رچ کے قریب نہ جائیں. وہ تو ہم سے کہا جاتا ہے رچ کے قریب نہ جاؤ. رچ سے کہا جا رہا ہے اہل بیت کے قریب پھٹکنا نہیں. یہ رچ قبول کیا جائے تو عذاب کے پانی میں تو چلنے کا سوال نہیں. اگر کشتی کا آغاز میں تلاش کروں تو وہ خانہ کعبہ سے شروع ہوگی. اس کشتی کو وہاں سے چلانا مقصود نہ ہوتا تو فاطمہ بنت اسد کو دیوار شک کر کے بلایا ہی نہ جاتا. اور یہ جا کے ٹکے گی کہاں؟ ٹکنا اس کو کہاں پر ہے؟ ان تارکن فی کم الفقل ان کتاب اللہ وتی اہر بیتی ماں ان تمسک تم بہمان لم تزل بادی ابدا ولی یخ کر احتہ ردا علی الحوض. رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑتا ہوں, ایک قرآن دوسرے میرے اہل بیت. جب تک ان سے تمسک رکھو گے انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد. ولی یخ کرے گا اور ہرگز ہرگز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. حتہ ردا علی الحوض جب تک میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ نہ جائے. اس کا مطلب ہے کشتی آل محمد چلتی ہے بیت اللہ سے اور ٹکتی ہے کوثر کے کنارے. تو دو کشتیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, مگر ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ ہمارا ذہن اس مثال سے قریب آ جائے مثال دے دی جاتی ہے. یہ مزاج ہوتا ہے. تو قرآن میں نے مثال دی کہ بھئی اللہ کا نور سمجھنا تو کیسے وہ سب لوگ سمجھ لیتے. اپنے زمانے میں کوئی اس کو لیمپ سمجھتا, کوئی چراغ سمجھتا. اب چونکہ عرب میں جس زمانے میں یہ مثال دی گئی جتنی روشنی سے وہ واقف تھے اس کو بنیاد بنایا گیا. اب کوئی آدمی واقعی یہ سمجھ لے کہ وہ ویسا ہی چراغ ہے جو رکھا ہوا ہے جیسے ہمارے گھروں میں جلتا ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے. دیکھ جیسے کہا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے, یہ سب لوگ کہہ دیں گے. مثلا نور ہی کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال کیسی ہے جیسے مصباح میں, جیسے ایک مصباح مشکات میں ہو, یعنی جیسے ایک چراغ ایک قندیل میں رکھا ہوا ہو ایک تاک کے اندر رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ, اب خالی اسی میں نہیں رکھا, اس کی پروٹیکشن کا اتنا انتظام کیا گیا ہے کہ اس چراغ کو ایک زجاجہ میں ایک کول میں ایک گلوب میں ایک شیشے کی چمنی جسے سمجھ لیں اس کے اندر رکھا گیا. اب اس میں یہ کہا گیا کہ زجاجہ جو ہے کأنہا کوکب دری, مگر وہ ایسی چمکدار چمنی ہے شیشے کی یا گلوب اتنا چمکدار ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ. سے کأنہا کوکب دری, کوکب دری ہے وہ. یوں کدو, اچھا اس میں جو چراغ جل رہا ہے وہ عام چراغ نہ سمجھ لینا. یوں قدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ, اور اس کو روشن کیا گیا ہے اس زیتون کے درخت سے جو شجر مبارکہ ہے, نہ وہ شرقی ہے اور نہ وہ غربی ہے. یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار, اور اس کے تیل کی یہ کیفیت ہے اتنا لطیف ہے اتنا پاکیزہ ہے اتنا شفاف ہے کہ اسے آگ دینے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ روشن ہونے کے لیے بھڑکا جاتا ہے. نور ملا نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور ہے. یہد اللہ لنورہی من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ ہے جو مثال کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دے رہا ہے، سمجھاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ جو ہے وہ ہر شے کو علم رکھنے والا ہے. یہ پوری آیت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا. تو اب نور کے معنی ان معنوں میں میں نے، چاہے یہ آج کا نور ہو چاہے وہ، دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا، پھر میں ماشاء اللہ صاحبان ضلع کا مجمع ہے جو نہیں تھے ان کے لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں. یہ کہ ایک معنی تو بالکل قرآن مجید کی جو آیت ہے بالکل صاف معنی، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی یہ کیفیت ہے. اچھا وجہ یہ ہے نور کی کہ اگر خدا نہ ہو، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ یہ کہہ رہے ہیں، تو سوائے ظلمت اور تاریکی کے کچھ نہیں ہے، ڈارکنیس ہے، کمپلیٹ ڈارکنیس ہے. تو اس کا مطلب ہے جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب اس کے نور کا ظہور ہے. اچھا میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں دو چیزوں میں ہوتی، اللہ نور ہے ایبسلوٹ سینس میں، اصل سبب ظہور خدا ہے. اگر وہ نہ ہو یا وہ نہ چاہے تو سوائے ڈارکنیس کے، ظلمت کے، تاریکی کے، اندھیرے کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے وہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کا نور ہوں. اور اب ماشاء اللہ یہ مجمع بیٹھا اس میں میں کہہ رہا ہوں، رسول نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا ہے، سب کو یقین ہے. تو جب نور پیغمبر خلق نہیں ہوا تھا تو کیا تھا؟ اللہ تو تھا مگر کوئی چیز تھی. آپ کہیں روشنی تھی تو اس کا مطلب روشنی پیغمبر سے پہلے سے ہے. اس کا مطلب ہے کمپلیٹ ڈارکنیس ہے. اور پیغمبر کو اللہ نے خلق کیا سب سے پہلے، پیغمبر نے فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور واحد سے ہیں. یعنی جب خلق کیا اس کے بعد انہی اسی نور سے فاطمہ کا نور خلق کیا، اسی نور سے حسن حسین کا نور خلق کیا، جناب ابو الحسن شافعی اور جناب حسن بصری جن کا میں نے حوالہ دیا تھا تفسیر در منصور میں، ان کے حوالے سے نقل ہوا ہے کہ یہ نور اللہ نور جو آیت میں آیا کہ ایک نور کے بعد دوسرا نور، اندازہ کیجئے پہلا نور پیغمبر کا، اس کے بعد علی کا نور، پھر فاطمہ کا نور، پھر حسن کا نور، پھر حسین کا نور، پھر نو امام نسل حسین سے نور. فرمایا یہ ہے نور اللہ نور، کہ اللہ نے نور کے اوپر نور لا کے رکھ دیا، روشنی پر روشنی آتی چلی گئی. یہ فرمایا تو اگر توجہ فرمائیں گے تو جب تک پیغمبر کا نور نہیں خلق ہوا سوائے اندھیرے کے، تاریکی کے، ظلمت کے کچھ نہیں تھا. تو اصل سبب ظہور جو کچھ ہے وہ خدا ہے. اسی لیے وہ کہتا اللہ نور السماوات والارض، وہ ہے سماوات کا اور زمین کا نور ہے. اب صاحبان نظر بیٹھے میں یہ کہوں کبھی کبھی اسی نور سے چونکہ مثال دی گئی، دیکھ لیجئے اللہ کا نور اس کے لیے آنکھ کی ضرورت ان معنوں میں نہیں ہے. اللہ کے نور کو انسان بصیرت سے جان سکتا ہے. ایک آدمی مان لیے پیدائشی نابینا ہے تو بھی وہ اللہ کے نور کا اندازہ کر سکتا ہے. یا آنکھ کی روشنی جاتی رہی تو یہ تھوڑی ہے کہ نور پروردگار کو سمجھنا بھول گیا ہے، اب جانتا نہیں ہے. بصیرت اور ہوتی ہے، بصارت اور ہوتی ہے. بصارت متاثر ہو سکتی ہے، بصیرت ہر آدمی کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے، شرط یہ ہے کہ کام لے لے. اب دیکھتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نور دنیا کے نور کو بھی نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ سب زخمی ہے، یوں سہلا رہے تھے، دوسرے ان کے قریب آئے کہ کیا ہوا کیا. انہوں نے پوچھا کہ یہ کھمبا دیکھ رہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ انہوں نے جی ہے یہ کھمبا ہے. کہنے لگے میں نے نہیں دیکھا تھا. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا. ویسے ہی اللہ کے نور کو بہت سے بے بصیرت نہیں دیکھتے، اور جب مصیبت میں مبتلا ہوتے تب انہیں اندازہ ہوتا ہے. پوری زندگی کمیونزم میں گزر جاتی ہے، آخری وقت میں نماز شب پڑھتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ انتہائی زبردست مخالف خدا رہے، مگر صرف محبت حسین اور محبت آل محمد ایسی تھی کہ مرنے سے پہلے ان کو مومن بنا کے دنیا سے اٹھایا. صلوات دے محمد و علی امت. تو اللہ اصل سبب ظہور ہے، جس میں تمام مجمع اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اللہ اصل سبب ظہور ہے، اور محمد و آل محمد کو بھی جو نور کہا گیا وہ اسی لیے کہ اس نے خلق کیا، اس نے بنایا نور. یہ جو نور دنیاوی نور ہے، یہ مادی میٹیریل لائٹ جو ہے، یہ بھی اسی نے اس کو نور بنایا. اچھا ہم کہتے ہیں وہ بنا دے، اور آپ کے پاس اسے ادراک کرنے کی اس کا سینس ہی نہ ہو کہ آپ اسے محسوس کر سکیں، بیکار ہے. ایک اندھا آدمی جو ہوتا ہے اسے روشنی نہیں دکھائی پڑتی، جتنی تیز روشنی آپ چاہے کر دیں. تو روشنی ہے مگر سینس نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے کہ اس روشنی کو محسوس کیا جا سکے. کبھی آدمی کے پاس آنکھ ہے مگر روشنی نہیں ہے. تو یہ اصل سبب ظہور جو ذات پروردگار ہے، وہی روشنی، مادی روشنی کو خلق بھی کر رہی ہے اور وہی اس ادراک کو دے بھی رہی ہے. اور جس کو جتنا دے دے، یہ بھی غور فرما لیجیے گا، آپ اندھیرے میں چلے ٹکرا جائیں گے. کبھی بلی ٹکراتی ہے، کمپلیٹ ڈارکنیس میں تقریباً آتی ہے اور دودھ پی کے چلی جاتی ہے، صبح پتہ چلتا آئی تھی. وہ تو جو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اس کو وہ اندازہ نہیں ہے، برتن نہ مڑکا ہے تو آپ نہیں اندازہ کر سکتے. یعنی اتنی کم لائٹ جس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا اس میں دکھائی دے رہا ہے، روشنی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو ریٹنا کتنا فیل کرے گا اور کتنا محسوس کرے گا یہ بھی اس کا عطا کرتا ہے. اب اسی سے غیر معصوم کو معصوم کا فرق محسوس کرنا چاہیے. معصوم جتنا اس کا سینس اتنا بلند اور بالیدہ ہوتا ہے کہ جو غیر معصوم نہیں محسوس کر پاتا اس کو بھی معصوم محسوس کرتا ہے. تب وہ کہتا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. صلوات دے محمد و علی محمد. ارباب کرم میں انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو یہ ابو الحسن شافعی اور جناب حسن بصری علیہ الرحمہ کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر میں، دیکھیں آیت تو جنرل آیت ہے، اس کے اندر جنرلٹی بھی ہے، لیکن ارشاد فرمایا بھئی ہماری آنکھ تو کچھ نہیں دیکھتی، نور ہے مگر جب تک نور کا کریشن نہ کیا جائے ہم تک نہیں پہنچتا. سورج روشن رہتا ہے مگر اس کی شعاع جب آتی ہے تبھی ہم کو اس کا ادراک ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی روشنی ہوتی بھی ہے اور ہم نہیں دیکھتے. میں نے دیکھا اکثر ہوائی جہاز میں آپ لوگ دیکھتے نہیں، جو دیر تک اپنا سونا چاہتے ہو یا لمبا سفر ہے تو آنکھ پر پٹی باندھ لیتے ہیں. وہ ایک عجب طرح کا روشنی ہے، دکھائی نہیں پڑ رہی، نظر نہیں آتی ہے. تو بہت سے لوگ بصیرت کے لیے بھی ایک اس طرح کا کپڑا رکھتے ہیں کہ بصیرت، اللہ کی تمام قدرت سامنے نظر آتی ہے مگر انہیں نہیں دکھائی پڑتی، وہ اپنا پٹا کڑائے ہوئے گھوم رہے ہیں. تو اس لیے ہم کیا کرنا ہے، ایک کوشش کی جاتی ہے انسان کو کہ سمجھایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں جو اس کے جنرل معنی ہے اس کے علاوہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مشکات جو ہے، یعنی جس گلوب یا قندیل میں چراغ رکھا ہے، اس مشکات کے معنی ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. مشکات یعنی وہ جس کے اندر وہ چراغ رکھا جائے. اور ایمانوں میں بھی ہے کہ حسن و حسین کو کہا کہ مصباح ہے، امام حسن اور امام حسین چراغ ہیں، مصباح ہیں. اور یہ مصباح فطری بات ہے کہ اسی مشکات سے آیا ہے جو فاطمہ زہرا ہے، مصباح نے. اور فرمایا کہ یکاد اس میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ شجر مبارک زیتون سے روشن ہے، اس سے اس میں کہا، یہ حوالہ دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو شجر ہے، جو درخت ہے، جسے میں نے ابھی حوالہ دیا تھا کہ باپ پیڑ کی جگہ سمجھو اندازہ کرو، یہ سب ثمر ہے. فاطمہ، حسن و حسین، رسول، اس ثمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجر کا. تو ذکر ہو رہا ہے اس شجر کا کہ وہ شجر ہے، اور اس شجر میں کہاں وہ زیتون ایسا ہے کہ کیا فرمایا کہ وہ شرقی نہیں ہے غربی نہیں ہے. ایک معنی تو میں نے آپ درج کیے تھے، یہ لیے گئے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت جو کسی رخ پر ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر سورج کی روشنی پورب میں پڑے یا سورج کی روشنی پچھم میں پڑتی ہے، ایک طرف پڑتی ہے، اس سے جو تیل تیار ہوتا ہے وہ کثیف ہوتا ہے. وہ تیل جو ہے وہ اتنا روشن نہیں ہوتا، اس کے اندر کثافت ہوتی ہے. اور جو زیتون کھلے میدان میں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پورب سے آنے والی روشنی بھی پڑتی ہے، پچھم سے آنے والی روشنی بھی پڑتی ہے، وہ بہت ہی لطیف، لائٹ اور نازک ہوتا ہے. یہ وہ تیل ہوتا ہے جو اپنے آپ ہی بھڑکنے کو تیار ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا اس میں جناب حسن بصری نے کہ شرقی اور غربی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم اور یہ سلسلہ نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، یہ مسلم سلسلہ ہے. جناب یہ حضرت آپ ماشاءاللہ تمام مسلمان تشریف فرما ہے، یہ کہا ہے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، پالنے والے ہمیں اپنا مسلم قرار دے. جب وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو یہی دعا کر رہے تھے، معبود ہمیں اپنا مسلم قرار دے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا، انہوں نے دعا مانگی مگر قدرت نے انہیں مسلم قرار کر دیا. ارے اسی وقت کہہ دینا کہ اتنا بڑا کام کیا، چلو دروازہ تم نے دیوار اٹھا دی، ہمارا گھر بنا دیا، جس گھر کو ہم نے طوفان نوح میں اٹھا لیا تھا اس کی بنیادوں کو استوار کیا. ان کے جذبہ خالص میں کیا کمی رہی ہوگی، جہاں ابراہیم و اسماعیل جیسے بنانے والے ہوں، جناب حاجرہ جیسی مددگار خاتون ہوں، پر کمی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی گھر کے بنانے میں. انہوں نے دعا کی مگر انہوں نے ان کو مسلم نہیں قرار دیا. مسلم کب قرار دیا؟ جب میدان قربانی میں وہ اسماعیل کو لے کے آئے. وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے موجود ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت، مگر اس میں آخر میں ہے کہ انہوں نے فلم ما اسلما وتلہ للجبین، جب اس نے پیشانی کے بھل بیٹے کو لٹا دیا اور یہ لیٹ گیا اور دونوں مسلم ہو گئے. سلمان ہے نا کشمیر، فلم ما اسلما، دو کے دونوں، لیٹ جانے والا بھی مسلم ہو گیا قربانی کے میدان میں، اور ذبح کرنے والا بھی جو تیار ہو گیا ذبح کرنے کے لیے وہ بھی مسلمان ہو گیا. خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا دینا بھی قدرت کی نظر میں انسان کو مسلم نہیں بناتا. تو خانہ کعبہ کے طواف سے اسلام نہ آئے گا. جب جذبہ قربانی اس منزل پر آ جائے کہ بیٹا بھی نگاہ میں خدا کے سامنے نہ ٹھہر پائے اور اپنی زندگی بھی انسان دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلم ہو گیا. فلم ما اسلما، دو کے دونوں مسلمان ہو گئے. وہ تل لہو للجبین، لٹا دیا ہوں جبین کے بل، دونوں مسلم ہو گئے. یہ میرا کہنا نہیں کہ ماشاء اللہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے میں اس کے لیے کہوں استغفر اللہ کہ یہ مسلمان نہیں ہے، نہیں. لیکن ایک مسلمان ہونا اور ہے، اور ایک ان کا کہہ دے اللہ کا مان لینا کہ تم ہمارے مسلم ہو، وہ اور ہے. دیکھیے یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے ہم علی کے غلام ہیں، ہے، اور علی کا کسی کو کہہ دینا یہ میرا غلام ہے. بہت فرق ہے نا. تاریخ عالم میں بہت سے واقعات ملیں گے، ماشاء اللہ کتنے علماء فقہا اس وقت کراچی میں موجود ہوں گے، نجف میں ہیں، قم میں ہیں، نہ جانے کہاں کہاں فقہا ہیں، اور جو اہل بیت کے فقیہ ہیں اور جن کی عزت و عظمت ہے سب اپنی جگہ پر. لیکن اگر کسی کو حسین لکھ دیں، من الحسین الغریب الى الرجل الفقیہ، یہ میرا خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے جو بے وطن ہے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کو، تو جس کو حسین کہہ دیں کہ یہ فقیہ ہے وہ شان اور ہے، جس کو فقیہ یا ہم کہیں کہ یہ فقیہ ہے وہ اور ہے. ویسے ہی ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یہ اور ہے, اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلم ہے یہ اور ہے. صلوات دیتے محمد و علی محمد. اب یہ شاہدان نظر بیٹھے میں کہتا ہوں, اب یہیں سے بس بات بامر وقت کی گنجائش اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فلما اسلما دونوں مسلم ہو گئے. کب ہو گئے؟ جب انہوں نے پیشانی کے بل لیٹنا گوارا کر لیا. دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے یہ بات, انی ارا فی المنام, میں خواب بھی دیکھ رہا ہوں, انی اذبح, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, ماذا ترا, تیری کیا رائے ہے. قال ستجدنی ان شاء اللہ من یا بت الما تومر, اے بابا آپ اس حکم کو بجائے لائیے جو آپ کو دیا گیا ہے. قال ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کیونکہ اگر حضرت ابراہیم یہ کہتے بیٹا چلو مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے میں تمہیں ذبح کروں گا, تو وہ ان کا فرض شناسی کا جذبہ تھا وہ چلے جاتے, یہ قربانی جناب ابراہیم بن جاتی, مگر اسماعیل کی قربانی نہ بنتی. جب اسماعیل نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے بیٹا, تم بتاؤ اپنی رائے بتاؤ, جناب اسماعیل نے کہا بابا جو آپ کو حکم ہوا اسے آپ بجا لائیے, میں تیار ہوں. تو اس کا مطلب ہے ایک طرف یہ اسماعیل کی قربانی اور دوسری طرف ابراہیم کی قربانی. اسی لیے قرآن نے کہا فلما اسلما, دونوں مسلم ہو گئے. وہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا, یہ بیٹے کو بڑھاپے میں جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. بس دونوں مسلم ذبح ہوئے نہیں, ذبح ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی. بلکہ یہ روایت بھی جو مشہور ہے بہت آتھینٹک نہیں ہے کہ انہوں نے آگ پر پٹی باندھ لی اور یہ, لیکن اگر باندھ لی تو روایت میں اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے امتحان میں, کہ ان کو تو ذبح ہونے کی جو تکلیف تھی وہ پوری ہو گئی. مگر اللہ نے یہ کہا قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب سچ کر دکھایا, بس ختم. ہم نے انی کذالک لجزی المحسنین, ہم اسی طرح سے احسان نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اب میں تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ ابراہیم کی پوری زندگی سوائے امتحان کے کچھ ہے؟ مگر مسلم تب قرار پائے جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ گئے میدان قربانی میں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ ذبح کر کے لیے بیٹے کو لے آئے تو مسلمان ہے, اور اگر ڈھائی تین سال تک رات میں اپنے ایک نہیں چار بیٹوں کو اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے بار بار لٹاتا رہے, جائے شیر ابی طالب میں. دیکھیں میں کہتا ہوں آدمی بیٹے سے کتنی محبت کیوں نہ کرے, بھتیجے سے, بیٹے سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. اچھا تھوڑی دیر کو یہ بھی مان لیجئے کہ اس میں اتنی محبت ہے اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے کہ وہ برابر سے محبت کرے, تو بھی معاملے کو چھوڑ دے بھائی, جس کی قسمت میں زندگی ہوگی زندگی رہے گی, جس کی قسمت میں موت ہوگی موت ہو جائے گی. مگر اپنے بیٹے کو قربانی کے میدان میں لے آنا یہ انسانی جذبات اور انسانی قدروں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بلند مقصد کے پیش نظر یہ بتائیے, وہ قربانی پیش کر رہے تھے خدا کے لیے, اللہ نے حکم دیا تھا خواب دکھایا تھا, یہ قربانی پیش کر رہے ہیں خدا کے رسول کو بچانے کے لیے. انہیں ایک بار نہیں, ڈھائی تین سال میں رات میں اٹھ اٹھ کے. اب میں کہتا ہوں میں شجاعت ابی طالب کو سلام کروں کہ جوانوں کو اٹھا کر کے بستر پر لٹانا اور رسول کو اٹھا کر کے بستر سے دوسری جگہ منتقل کرنا اس بڑھاپے میں بھی قوت ابو طالب کا اظہار کرتی ہے کہ نہیں. دیکھنے والے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پر خیبر کو دیکھ کر کے ناش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں شیب ابو طالب میں ابو طالب کی طاقت کا بھی تو اندازہ کرو. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ تو یہ کرتے رہے. اچھا لیٹنے والے جو تھے وہ بیٹے تھے, تو کیوں چار چھ مہینے سال بھر کے تھے؟ جب رسول اللہ جو جناب طالب کا سن تھا وہ تقریباً رسول اللہ کا سن تھا تو 50 کے قریب 46-47 سال کا سن رہا ہوگا جب یہ شیب ابو طالب کا واقعہ، وہ اتنے ہی جناب طالب تھے، اس سے 10 سال چھوٹے جناب عقیل تھے، ان سے 10 سال چھوٹے جناب جعفر تھے، ان سے 10 سال چھوٹے حضرت علی تھے، تو یہ سب جوان لوگ تھے. اور اس کا مطلب ہے ایسا نہیں کسی کو آپ سوتے میں اٹھائیے اور 2.5-3 سال تک اس بیچارے کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمیں اٹھایا جا رہا ہے. بچے کو تو ہم لٹا سکتے ہیں. اس کا مطلب لیٹنے والے بھی جذبہ قربانی سے آشنا تھے کہ ہماری جان چلی جائے مگر محمد رسول اللہ کی جان بچ جائے. تو اب میں کہتا ہوں کہ ایک ان کے بارے میں نہیں، قرآن کی آیت سے فلما اسلما کی منزل میں دیکھو، یہ بیٹے بھی ہیں کہ نہیں ہے، باپ کی بات نہ کرو. اس لیے کہ ہم ابو طالب کے ایمان پر بحث نہیں کرتے ہیں، ہم تو ابو طالب کے ولی خدا ہونے کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ بات نہیں ہے اللہ کا رسول 8 سال کے سن سے صاحبان نظر تشریف فرما ہے. اب بات آ گئی تو کہوں، جناب عبد المطلب نے جب تقریباً رسول اللہ 8 سال کے تھے، ان کا وقت رحلت آیا ہے، تو اپنے سب بیٹوں کو بلایا اور رسول اللہ سے کہا ان کو جو جس کو تم چاہو ولی کی حیثیت سے چن سکتے ہو. تو وہ بھی اس بات سے واقف تھے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اسے شناخت ہے. اور انہوں نے جناب ابو طالب کے دامن کو پکڑ لیا. ہمارے یہاں ایک مرتبہ ترا ہوئی تھی بنارس میں، اس میں ایک برادر اہل سنت شاعر نے جو شعر پڑھا تھا وہ اس موقع پر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. ہے کافر کے لیے دار اماں دار ابو سفیاں، یہ ایک سنی شاعر کہہ رہا ہے کافر کے لیے دار اماں دار ابو سفیاں، پیغمبر کے لیے مامن ہے دامان ابو طالب. پیغمبر کے لیے مامن ہے دامان ابو طالب. رسول اللہ نے کہا تھا نا جو ابو سفیان کے گھر میں بھی بیٹھ جائے گا محفوظ رہے گا فتح مکہ کے موقع پر. تو کہا کافر کے لیے دار اماں دار ابو سفیاں، پیغمبر کے لیے مامن ہے دامان ابو طالب. پناہ یا جو صاحبان ہے پیغمبر کے لیے وہ ابو طالب ہے. تو پیغمبر نے اگر اگر کسی کا انتخاب کیا ہوگا تو یاد رکھیے وہ سوائے خدا کے ولی کے کسی کو چن بھی نہیں سکتے تھے. پیغمبر کے انتخاب کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے کس کو منتخب کیا جس نے پوری زندگی یہاں سے لے کے اور وہاں تک نصرت کے حق کو ادا کر دیا. مسلم اس طرح ہوتا ہے. اسی سلسلے اسلام کی کڑی کا نام مسلم ابن عقیل ہے. آپ کہتے ہیں جذبہ کیسے آیا، میں کہتا ہوں ان کے پاس اپنے بابا کا جذبہ تھا. عقیل نے نہ جانے کتنی مرتبہ ان کے باپ نے قربانی کی منزل میں اپنے کو لٹایا ہے. اور نہ صرف یہی بلکہ عقیل کے بابا نے جناب ابو طالب نے کتنی مرتبہ قربانی پیش کرنے کے لیے ان لوگوں کو، ان کے یہاں فداکاری کی پوری تاریخ ہے، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے جناب مسلم ابن عقیل. اچھا میں تو عجیب بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب انسان قربانی کے میدان میں آ جائے تو مسلم قرار پا جاتا ہے جب زندگی کی پرواہ نہ کرے، اور جس کا نام ہی مسلم ہو. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ نام اس خانوادے میں کس نے رکھے ہوں گے؟ جب علی جیسا صاحب علم موجود ہو تو کس کو ضرورت ہے کہ نام رکھے؟ اور جن کے سامنے غیب کی کمان کے دفتر کھلے ہوئے ہوں انہوں نے مسلم نام بھی اسی لیے دیا ہوگا کہ یہ قربانی کی تاریخ رقم کرنے والا ہے. یہ مسلم ابن عقیل کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں رخصت کیا اور کوفے کی طرف بھیجا تو لکھا ہے معتمدی و سقطی، یہ میرا معتمد ہے اور یہ سچا ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ امام کا کسی کو لکھ دینا اور کہہ دینا، امام کی دو ہی تحریریں ہیں، ایک حبیب ابن مظاہر کے حق میں ہے، ایک مسلم ابن عقیل کے حق میں ہے. یہ میرا معتمد ہے اور کسی کو کوئی امام معصوم اپنا معتمد بنا دے، بڑی مشکل منزل ہے. اور یہ سچا ہے، جس کو امام معصوم سچا کہہ دے اس کی شان کیا ہوگی. جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا کوفے والوں نے، کسی دن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیوں کوفے گئے تھے اور کیا مقصد تھا. دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو آپ بخوبی پہچانتے ہیں ان معنوں میں کہ آپ جانتے ہیں کہ امام معاذ اللہ کوئی غلطی نہیں کرتا. میں دنیاوی نقطۂ نظر سے بتا دوں تو امام کا موومنٹ اور امام کی جو حرکت تھی، اسٹریٹجی، حکمت عملی، وہ بالکل صحیح تھی. دیکھیں مکہ مکرمہ میں جب امام حسین تھے، مدینہ ان کے لیے سیف نہیں رہ گیا، مکہ ان کے لیے سیف نہیں رہ گیا تھا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا مکہ چھوڑ کے نہیں جائیے. آپ نے فرمایا میں مکے کے ایک بالشت باہر ختم ہو جانا پسند کروں گا، مکے کے ایک بالشت اندر نہیں، کہ حرمت مکہ میری وجہ سے برباد ہو. اور ارشاد فرمایا تھا اگر میں جانور کے بل میں سوراخ میں بھی پناہ لوں، امام حسین فرماتے ہیں، تو یہ مجھے کھینچ کر کے نکال لیں گے اور قتل کریں گے. یعنی امام حسین کو یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ آپ کو قتل ہونا ہے، اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آپ کا مقتل کیا ہو. کسی دن آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ مقتل کے انتخاب میں سید الشہداء نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس کو دنیا اب بھی نہیں سمجھ سکتی، جو انہوں نے اس وقت فکر کیے. آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام کے پاس اتنے خطوط کوفے والوں نے بھیجے تھے، اتنے خطوط بھیجے تھے، آئیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہماری اصلاح کے لیے آئیے. امام علی مقام کے پاس اتنے خطوط آئے کہ دو چمڑے کے تھیلے، خرجیاں جو کہلاتی تھیں، سیڈل بیگس، وہ بھر گئے ان لیٹر سے. اور ہر خط میں ایک آدمی دستخط نہیں کرتا تھا، بہت سے لوگ، کاغذ آسان چیز نہیں تھی، نہ خط اتنا ایزی تھا، ای میل نہیں تھا آج کا، یا بائی پوسٹ نہیں جاتے تھے، قاصد لے کے جاتا تھا، مشکل تھا. اتنے خطوط آئے کہ دو سیڈل بیگس، دو چمڑے کے تھیلے بھر گئے ان خطوط سے. اور امام علی مقام نے اس کے بعد، اور یہی آتا تھا ہماری اصلاح کے لیے آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آئیے، امام نے کہیں سے بھی، یمامہ سے، یمن سے، کسی اور جگہ سے سوائے عراق اور کوفے کے امام کا بلاوا نہیں آیا. میں آپ سے کہتا ہوں اگر حسین ابن علی نہ گئے ہوتے اور مکے میں ہی شہید ہو جاتے تو ساری دنیا اس وقت کہہ رہی ہوتی ارے ماں کوفے والوں نے بلایا تھا گئے نہیں، غلطی تھی. اگر نہ جاتے تو یہ اعتراض ہو رہا ہوتا نہیں گئے تھے. اب چلے گئے کوفے والوں پر کیا آپ کیوں بھروسہ کیا؟ میں کہہ رہا ہوں جہاں پر بھروسہ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہیں پر قاتل موجود تھے خنجر لیے ہوئے. یہ تو حسین ابن علی کا کارنامہ تھا کہ وہ اپنے قتل کو بنیاد نہیں بنا رہے تھے، وہ مقصد الہی کو بنیاد بنا رہے تھے. تو اسی لیے انہوں نے جناب مسلم کے خط میں لکھا ہے، دیکھو امام وہ ہے، امام کی صفات بیان کی ہے جناب مسلم کے خط میں، امام وہ ہے جو کتاب الہی کا پابند ہو، اللہ کی کتاب قرآن کی پابندی کرتا ہو، عدالت پر بھروسہ رکھتا ہو، جسٹس اس کے یہاں ہو، حق کا اتباع کرتا ہو، سچائی کو سامنے رکھتا ہو، اور اس کے بعد اپنے خدا کی مرضی پر نظر رکھتا ہو. یہ ایمان کی کوالٹیز بتائی ہیں. وہ دار الامارہ پر قبضہ کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ کوفے پر حکومت کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ اصلاح کے لیے. اس لیے جب کوئی پوچھتا تھا حسین ابن علی سے فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں نکلے ہیں، تو فرماتے تھے میں اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، ریفارم کے لیے جا رہا ہوں. تو امام وہ ہو جو کتاب الہی پر عمل کرتا ہوں، امام وہ ہو جس میں عدالت ہو، جسٹس ہو، امام وہ ہے جو اتباع حق کا کرے، اور امام وہ ہے جو اپنی مرضی نہیں خدا کی مرضی کا پابند ہو. یہ فرمایا میں اس کو بھیج رہا ہوں، یہ میرا معتمد ثقہ ہے، اگر اس نے مجھے خبر دی کہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم ہو تو میں آؤں گا. جناب مسلم ابن عقیل پہنچے، جتنی جامع وقت میں گنجائش ہے عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلم ابن عقیل پہنچے، لوگوں نے بیعت شروع کی. اب سنتے رہتے 12,000 یا 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی. دیکھیے بیعت کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر آدمی بیعت کرے، یہ کوئی الیکشن کا ووٹ نہیں تھا. قبیلے کے ایک آدمی کا بیعت کر لینا پورے قبیلے کی بیعت تھی اگر وہ سردار قبیلہ ہے. خاندان کے ایک آدمی کی بیعت کا مطلب ہے پورے خاندان نے بیعت کر لی. وہ تھا ایلیجینس ہے کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے، آپ کی مرضی کے پابند رہیں گے.
تو یہ 12,000 یا 18,000 نہیں ہے، یہ لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی ہے. حانی ابن عروہ وہ شخصیت ہے جو جناب مسلم کے ساتھ شہید ہوئی ہے. حانی ابن عروہ کے اپنے قبیلے میں 12,000 آہن پوش سپاہی تھے، آرمرڈ سولجرز تھے جناب حانی ابن عروہ کے. تو 12,000 جہاں سپاہی ہو وہاں کتنے مرد ہوں گے، کتنی عورتیں ہوں گی، کتنے بچے ہوں گے، اور حانی ابن عروہ کی بیعت ان سب لوگوں کی بیعت ہے. 18,000 آدمیوں نے بیعت کی جناب مسلم کی. جناب مسلم کی بیعت ہو جانے کے بعد اس وقت دارالعمارہ میں نعمان ابن بشیر گورنر تھا، اس کے پاس 60-70 سے زیادہ سپاہی نہیں تھے. اور اگر 60-70 سپاہیوں میں اگر وہ چاہتے تو دارالعمارہ پر قبضہ کر سکتے تھے، گورنر کو نکال باہر کرتے، کوفے کی حکومت پر قبضہ کر لیتے، مگر وہ حسین کے معتمد اور نائب کی حیثیت سے گئے تھے، حکومت لینے کے لیے نہیں، اصلاح امت کے لیے گئے تھے. اس لیے انہوں نے کوئی حکومت چل رہی ہے ان سے کوئی انہوں نے تعرض نہیں کیا. یہ امام حسین کی امن پسندی، پیسفل نیچر اور رواداری کا ثبوت ہے، ورنہ انہیں سب سے پہلے یہ کرنا تھا کہ قبضہ کرتے ہیں نعمان ابن بشیر کو نکال دیتے. اور ان کی دھمک ایسی تھی کہ جب ان کے پاس چند لوگ رہ گئے تھے، زیادہ تر لوگ چلے گئے تھے، اور ایک مرتبہ وہ بڑھ رہے تھے اور کسی نے، وہ بیٹھا ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد جسے بعد میں گورنر بنایا گیا، وہ بیٹھا ہوا تھا مسجد اسی میں مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، کسی نے کہا مسلم ابن عقیل آ رہے ہیں، تو بھاگا دارالعمارہ میں گھس گیا. جیسے کہ مسلم کے ساتھ کچھ 25-50 آدمی تھے اس وقت، تو جس کی طاقت پر اتنی رہی ہو اور دارالعمارہ میں قبضہ کر سکتا ہو، اس نے قبضہ نہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حسین ابن علی کا مقصد نہ بیت المال پر قبضہ کرنا تھا، نہ حکومت لینا تھا، نہ کسی طاقت کو وہ چاہتے تھے، نہ کسی اقتدار کو چاہتے تھے، وہ اپنے جد اپنے نانا کی امت کی خرابیوں کو دور کرنا چاہتے تھے. اب جو حسین ابن علی کا مخالف ہو وہ انہی خرابیوں کو پسند کرتا ہے، اسی فساد کی وہ تائید کرتا ہے جو اس زمانے میں پھیلا ہوا تھا. حسین اس مقصد سے گئے تھے. جناب مسلم ابن عقیل جناب حانی ابن عروہ کے گھر میں تھے. عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا گیا، نعمان کو ہٹا دیا، عبید اللہ ابن زیاد آیا، اسے پتہ نہیں تھا کہاں ہے. امام کو چونکہ لکھ دیا تھا تو جناب مسلم ابن عقیل اس وقت تک سامنے نہیں آنا چاہتے تھے جب تک حسین نہ آ جائے، اس لیے کہ آپ کا مقصد سفارت تھی، اور سفیر کا کام یہ ہے کہ جب تک اسے مرکز سے کوئی اتھارٹی نہ ملے وہ آگے نہ بڑھے. حانی ابن عروہ کی عبید اللہ ابن زیاد سے دوستی بھی تھی پہلے، اور وجہ اس کی یہ تھی، میں نے بچے بھی تشریف فرمائے بتا دوں کہ زیاد ابن زیاد زیاد کا بیٹا ہے، اور زیاد اس حکومت کا وفادار ہونے سے پہلے حضرت علی کا گورنر رہا ہے دور حکومت میں 4.5 سال، اور زیاد کو توڑنے ہی کے لیے سب رشتے داری قائم کی گئی تھی ابو سفیان سے. ورنہ زیاد جو تھا وہ حضرت علی کا بڑا اسٹانچ گورنر ایک زمانے میں رہا، اس سے زیادہ کوفے کے شیعوں کو حضرت علی کے چاہنے والوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ تو اسی کا گورنر تھا، گورنمنٹ کا آدمی تھا. تو عبید اللہ ابن زیاد جو اس کا بیٹا تھا وہ آیا حانی سے ملنے کے لیے، گیا اپنی دوستی کی بنا پر کہ حانی نہیں آئے، جناب حانی جاتے نہیں تھے کہ کوئی بات نہ نکل آئے. جناب حانی نے بیماری کا بہانہ کیا. حانی ابن عروہ نے کہا مسلم ابن عقیل سے، جب ابن زیاد آئے گا تو میں شعر پڑھوں گا، ایسا شعر اشارہ دوں گا آپ نکل کے گردن مار دیجئے گا اس کی. جب انہوں نے جناب حانی ابن عروہ نے اپنے حساب سے ایک بات سوچی کہ اسے قتل کر دیا جائے، جو بس کی گانٹ ہے وہ ختم ہو جائے. حانی ابن عروہ نے کئی مرتبہ شعر پڑھا، موقع جب آیا جناب مسلم نہیں نکلے، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد اٹھا اور چلا گیا. انہوں نے کہا آپ نے اتنا بہترین موقع کھو دیا، آپ کو نکل آنا چاہیے. جناب مسلم نے بات کیا فرمائی، کا ارشاد فرمایا کہ ہمارے جد کی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مہمان کے ساتھ دغا نہ کرو، اگر میزبان ہو تو مہمان کی تکریم کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مجھے شرم آئی کہ تمہارے دامن پر یہ داغ آئے گا کہ تم نے اپنے میزبان ہونے کے باوجود اپنے مہمان کو قتل کروا دیا، اس لیے میں نے اسے نہیں. یہ وہ کردار ہے جو حسین نے اپنے معتمد کو عطا فرمایا ہے. اب میں وہ منظر نہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا. جناب حانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا، مخبری ہو گئی، واقعات میں ہے جب مخبری ہو گئی اور گرفتار ہو گئے اور جناب مسلم کو پتہ چلا تو اب انہوں نے سوچا کہ بھائی نکلنا چاہیے ہانی کی مدد کے لیے, معلومات قتل ہو گئے. تو جناب مسلم بغیر کسی تیاری کے کھڑے ہوئے, نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, سوچے کام میں مخلصین بھی رہے ہو. اس کے بعد ان کے گھر کے لوگ آنے لگے, تم کہاں مصیبت میں پھنسے ہو. حق کے ساتھ پامردی سے کھڑا ہونا کسی جماعت کے لیے آسان نہیں, بخاری کربلا والے ہیں. لوگ ہٹتے چلے گئے, یہاں تک کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب نماز پڑھی ہے جناب مسلم نے اور عشاء کی نماز ختم کی ہے تو ایک آدمی بھی نہیں رہ گیا. بے وطنی کا آپ نے تذکرہ ہوا تھا, بے وطن یہ ہوتا ہے, کوفے کا شہر رات کا اندھیرا ہو گیا, واقف ہے نہیں, کوئی ایک آدمی ساتھ نہیں رہ گیا, بالکل کرفیو لگا ہوا ہے کوفے میں. آگے بڑھے اور چلتے ہوئے جناب ہانی اب چلتے ہوئے ایک دروازے پر بیٹھ گئے. یہ قصہ بار بار سنتے رہتے ہیں جناب مسلم کی شہادت میں. ایک بیوی نے دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے, قریب آئی, کہا بھائی آپ اس خراب حالات میں کہاں بیٹھے ہوئے. کہا مومنہ کیا پانی تھوڑا سا مل سکتا ہے. تو اس بیوی کا نام تھا, پانی لے کے آئی, جناب مسلم کو پلایا. اس کے بعد کہا آپ اپنے گھر جائیے. اب صاحبان عذاب ہے, جناب مسلم نے ایک سکڑا کہا, کہا اے مومنہ جس کا کوئی گھر ہو وہ تو چلا جائے, جس کا کوئی گھر نہ ہو جو بے وطن ہے وہ کہاں چلا جائے. کہاں تک کوئی گھر نہیں کوفے میں. کہا میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں. جیسے اسے معلوم ہے یہ مسلم حسین ابن علی کا سفیر ہے, گھر میں بلا لیا, آپ رہیے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا. اس کا ملازم اس کا بیٹا بلال نام کا تھا, وہ محب اہل بیت نہیں تھا. رات میں اسے خبر مل گئی اس کی وجہ سے, صبح جا کے اس نے اطلاع دی, نماز فجر پڑھ چکے تھے جناب مسلم. ایک مرتبہ آپ جب جیسے بیدار ہوئے فوراً آپ نے سرائے جل لگائے, گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی. تو نے کہا آپ گھر میں رہیے. لیکن پھر میں کہتا ہوں کردار سفیر حسین کا ملاحظہ فرمائے. کہا آپ گھر میں رہیے اور یہیں سے ان لوگوں سے مقابلہ کیجیے. کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرے گھر میں نامحرم داخل ہو جائے, میری وجہ سے تیرے گھر میں نہ تیری میری نظر میں تیرے پردے کی حیثیت عظمت ہے, میں نہیں چاہتا کہ نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائیں. بہادری کے ساتھ باہر آ گئے اور جہاد شروع فرمایا. اب ماشاءاللہ جو مجمع بیٹھا ہے اس میں کتنے لوگوں کو, بہت سے فنون جنگ آتے ہوں گے, حرب کے واقعات کو جانتے ہیں, خاص طور سے جب ہاتھ سے لڑائی ہو رہی ہو تو گلیوں میں دوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, میدان میں دوڑنا آسان ہوتا ہے. کربلا کے شہدا میدان جنگ میں لڑ رہے تھے, مسلم ابن عقیل گلیوں میں لڑ رہے تھے, یہاں تک کہ لوگ گھروں کے اوپر چڑھے ہوئے آگ جلا جلا کے پھینک رہے تھے. اور جناب مسلم ابن عقیل محمد ابن اشرف آیا تھا گرفتاری کے لیے 250 سپاہی لے کر کے, 250 سپاہی. اس کے بعد اس نے کہا کم اگے گئے تو ابن زیاد نے کہلوایا کہ ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے 250 ناکافی ہے. تو محمد ابن اشرف نے اسی تیور سے جواب دیا کہ یہ کسی کوفے کے بنی یا بقال کو تو نے گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, یہ بنی ہاشم کی کھچی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, یہ بنی ہاشم کی کھچی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کی گرفتاری کے لیے تو نے بھیجا. 250 پھر بھیجے گئے اور اس کے بعد بھی مسلم ابن عقیل کو گرفتار نہیں کر سکے تو ہیلا کیا ہے, گڈھا کھود دیا گیا تھا, اس کو گھاس سے چھپا دیا گیا. جناب مسلم جوش شجاعت میں لڑتے ہوئے جب گڈھے کے قریب آئے تو گر پڑے, سربادے کرا. اس کے بعد بھی پناہ دی گئی, نہیں تم سے کچھ نہیں کیا جائے گا, گرفتار کر کے لایا گئے, ہوٹ کٹ گیا تھا, دانت شہید ہو گئے تھے. آئے ابن زیاد سامنے بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی ابن زیاد سامنے بیٹھا تھا آپ آئے سیدھے چلتے ہوئے اسی تیور سے. ارے یہ عقیل کا بیٹا ہے, علی ابن ابی طالب کا بھتیجا ہے, ابو طالب کا پوتا ہے, حسین کا سفیر ہے. آنے کے بعد لوگوں نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. فرمایا میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین ابن علی کے. زخموں سے چور مسلم کہہ رہے میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین ابن علی کے, میں ایک ہی امیر کو جانتا ہوں, حسین ابن علی ہے. بس آپ کے سامنے وہ منظر ہے, بھیجا گیا بھیجا گیا. اچھا مسلم ابن عقیل تین مرتبہ کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں, جنگ میں خون بہ گیا ہے, اتنی دیر لڑے ہیں, پانی لایا گیا, پانی جیسے قریب آیا آپ نے پینا چاہا اس میں دانت ٹوٹ کے گر گئے. پھر دوسری بار پانی لایا گیا, پھر یہی ہوا. تین مرتبہ جب پانی لایا گیا اور پانی خون آلود ہو گیا تو جناب مسلم نے کہا ہڑاؤ پانی, میری زندگی سے اٹھ گیا. میں کہتا ہوں مسلم اچھا ہوا کہ آپ نے پانی نہیں پیا, ورنہ سکینہ سے شرمندگی رہتی. سیاسی بھتیجی سے آپ کو شرمندگی رہ جاتی، نمے علی اکبر سے آپ کو شرمندگی ہوتی، اس لیے اگر پانی آپ نے نہیں پیا تو اچھا کیا، مسلم ابن عقیل کو بلندی بلایا گیا، ابن زیاد نے حکم دیا کیسے قتل کیا جائے، بلندی بلے جاؤ، سرکار کے جسم کو گرا دینا، قصر کی بلندی پر سے زمین کے اندر گرا دیا جائے۔ ارباب کرم میں کہتا ہوں، ایک عجیب منزل تھی جو جناب مسلم کے اوپر گزر گئی، مگر پہنچنے کے بعد کہا اتنا ہو سکتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لو، کہا پڑھ لو، قاتل کہہ رہا پڑھ لو، آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور کہا یاد رکھو اس سے مختصر نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی، مگر میں نے نماز کو اسی لیے طول نہیں دیا کہ یہ نہ کہو کہ میں موت کے خوف سے نماز سمجھی کر رہا ہوں۔ جناب مسلم نے انا للہ پڑھا، کلمات جاری کیے اور اس کے بعد گردن آپ کی قطع ہوئی، جسم جسد مطہر اوپر سے گرا دیا گیا، اور اب حالت یہ تھی جسد مطہر کی کہ اس کے پیروں میں رسی باندھی گئی، کوفے کی گلیوں میں اس جسم مطہر کو کھینچا جا رہا تھا۔ یہاں صاحبان دل بیٹھے ہیں، اہل ادا بیٹھے ہیں، میت کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، یہ حسین کے سفیر کی شان ہے کہ اس کا جسم بھی کھینچا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جب عالم تھا راستے میں امام علی مقام کو جب اطلاع ملی ہے، بس آ رہے تھے اور یہ اطلاع دی گئی، تو اطلاع دینے والے نے کہا مولا جب میں چلا تھا تو حانی اور مسلم کے پیروں میں رسی بندھی تھی اور کوفے کی گلیوں میں انہیں کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، خیمے کے اندر آئے، آنے کے بعد جناب زینب نے ارشاد فرمایا تھا میں نے مقام زبالہ سے گوشوارے خریدے تھے، لاؤ وہ گوشوارے اور بندے لاؤ، بندے امام کی خدمت میں لا کے دیے گئے۔ آپ نے جناب رقیہ جو جناب مسلم کی صاحبزادی تھی، ابھی کسی کو خبر نہیں، جناب رقیہ سے کہا بیٹی ادھر آ جا، جناب رقیہ امام، جناب رقیہ یہ بھی ہے کہ امام کی بھانجی بھی ہے، اس لیے کہ جناب عباس کی سگی بہن جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ تھی، اور بھتیجی بھی ہے، جناب مسلم کے رشتے سے بلایا، اپنے پاس بٹھلایا، اپنی آغوش میں ننھی سی بچی چند برس کی بٹھلانے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنانا شروع کیے، بھائی یہ دیکھنا تھا کہ ننھی سی بچی رقیہ پوچھتی ہے اے چچا میرے بابا کی خیر ہے، اے چچا میرا بابا سلامت ہے۔ امام نے فرمایا بیٹی تو نے یہ سوال کیوں کیا کہ میرا بابا سلامت ہے، جناب رقیہ فرماتی ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آج آپ کا شفقت کا انداز وہ ہے، آج آپ کا رحمت کا انداز وہ ہے جو آپ یتیموں پر کرتے ہیں، جیسی شفقت آپ یتیموں پر کرتے ہیں آپ ویسی شفقت کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا رقیہ آج سے میں تیرا بابا ہوں، تیرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، میں کہتا ہوں مولا کم سے کم باپ رخصت ہوا تو اتنا تو ہوا کہ آپ جیسا شفیق سر پہاڑ پھیرنے کے لیے گوشوارے پہنانے کے لیے ذرا اثر عاشور بھی ایک یتیما کو دیکھ لیجیے کہ کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، رخساروں پر تماشوں کے نشانات ہیں، گوشواروں کے چھننے سے کان زخمی ہو گئے ہیں، اور بچی کبھی بھاگتی ہوئی خوراک کی جانب چچا کو آواز دے رہی ہے، کبھی آپ کو آواز دے رہی ہے، مگر کوئی سہارا دینے والا نہیں، اے سکینہ تو یتیم ہو گئی، تجھے تیرے اوپر دستے شفقت پھیر دوں۔ سیال النذیر بنو انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی بقدرہ و بیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہماری سزا مقصد و قبول فرما، پروردگار آئین اکمت و رومال نہرہ میں جگاتا فرما دے، یا اللہ جملہ حاضرین کی حاجات دینی و دنیاوی کو بھر لا، یا اللہ جو مستقبل جو زیارات ہیں جو زیارات کی توفیق دے، جملہ ادادارہ امام مظلوم بالخصوص پاکستان میں اور جہاں جہاں بھی ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جملہ دشمنان اہل بیت و دشمنان اعضا کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار عالم جو لوگ بھی عذاب تعاون کرتے پروردگار ان پر رحمت نازل فرما، یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں عزلت فرما اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصاب نہ کرا، معافی دے۔
ہریانہ گرامی ایک انعام سماعت فرما لیجیے. اپنی گاڑیاں جو ہزار گاڑیوں میں تشریف آئے مومنین کی گزارش ہے کہ وہ کم سے کم ایک آدمی کو گاڑی میں ضرور چھوڑے. آج کم از کم